السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کے مسائل پیج نمبر 141 مسئلہ نمبر 60. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم توحید کے مسائل پڑھ رہے تھے اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو اس کی یعنی نام اور اس کی صفات تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ ایک فرقہ تھا, اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا بھلا ہم انسانوں کی جو کوالٹیز ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا سیم ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. لہٰذا ان لوگوں نے انکار کیا تھا. تو ٹھیک ہے, انسان اور جو ہمارا خالق اور مالک ہے بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے, ہم مخلوق ہیں اس کی اور وہ ہمارا خالق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور ہماری جو اندر کوالٹیز رکھی گئی ہیں اس میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ السمیع ہے, اس کا سننا بالکل الگ ہے, اور ہم لوگ بھی سما اور بصر رکھتے ہیں, یعنی ہم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں, لیکن ہمارا سننا بالکل الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا سننا بالکل الگ ہے. ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں, دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے, دور دراز علاقے میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے دل کی بات بھی جانتا ہے. یعنی وہ ایسا السمیع ہے یا ایسا البصیر ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا لیکن اس کو اس کا علم ہوتا ہے. سبحان اللہ, درخت سے پتا بھی نہیں گرتا. تو دلوں میں چھپے بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. تم لوگ خواہ آہستہ بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے کا جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا. اس لیے دیکھیں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھو تو دل خود بخود دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے, خود بخود ہمارے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر ایک خشوع پیدا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس دلاتی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہے, عزم پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے, اس کی کبریائی کے آگے, اس کی اسماء و صفات کے آگے جب ہم سنتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھر واقع میں بندہ سمجھنے لگتا ہے اور اپنے رب کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ. تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے, جس میں بنو سلیم کے قبائل کے لیے بد دعا فرماتے رہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یا 70 قرآ یعنی جو علماء تھے, راوی کو شک ہے, تو ان کو مشرکوں کے پاس بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا تو بنو سلیم کے لوگ مقابلے پر اتر آئے, اور ان قرآ کو جو بڑے بڑے عالم تھے رسول اکرم کے سکھائے ہوئے صحابہ, ان کو بہت ہی بے دردی سے قتل کر ڈالا, ایک ساتھ 70 صحابہ کو. یہ بیر مونا کا واقعہ کہلاتا ہے, بہت مشہور واقعہ. ابھی جب آپ سیرت پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا آگے جب مدنی دور میں آپ آئیں گے تو. اور ان کے درمیان عہد تھا, لیکن انہوں نے بنو سلیم نے غداری کی. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنجیدہ کبھی نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر دیکھا. ایکچولی ایک واقعہ ہے, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آس پاس کے قبائل آپ سے ملنے آنے لگے تھے اور ڈیمانڈ کرتے یا ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے ساتھ آپ کے کوئی فلاں صحابی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سکھا سکے یا ہمارے قبیلے والوں پر دین پیش کر سکے. تو ایسے ہی ایک عامر بن طفیل نامی کوئی شخص تھا, یا عامر نامی ایک شخص تھا, وہ آیا اور اس نے اس طرح سے کہا کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے اور وہ دین سکھا دیں گے. لیکن اس نے غداری کی اور وہاں آس پاس کے لوگوں کو بھی بہکایا مسلمانوں کے خلاف, اور نہتے مسلمانوں کو عین بیچ میں گھیر لیا گیا اور بہت بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا. اس میں سے ایک صحابی بس زندہ بچے تھے, وہ گھسٹتے ہوئے آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب رودات سنائی. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف پہنچی. اور آپ کی یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لایا گیا کہ رسول اکرم ان کے لیے بد دعا کرتے رہے اور دعائے قنوت پڑھتے رہے مہینہ بھر. قنوت نازلہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو فجر کی نماز میں رسول اکرم فرض نماز میں جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے, ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے. جن لوگوں نے غداری کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا تھا, اور رسول اکرم کے دل کو جو رنج اور تکلیف پہنچی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے رسول اکرم نے ایک مہینے تک بد دعا کی. اس کے بعد جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ بس کریے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دے گا یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں, چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے اور چاہے تو صرف آخرت میں سزا دے. کہا جاتا ہے وہ شخص جس نے غداری کی تھی, جو ایک پرسن تھا, اس کی موت بہت ہی بری طرح واقع ہوئی. اس کو ایک گلٹی نکل گئی تھی گلے میں اور وہ راستے سے جا رہا تھا. وہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا, اپنے آپ کو بڑا بہادر شخص کہا کرتا تھا. تو وہ کسی عورت کے گھر گیا تھا, اسی خراب عورت کے گھر راستے میں. تو وہیں اس کو اتنی تکلیف بڑھی کہ وہیں وہ گلٹی اس کی ایک طرح سے وہ ناسور بن گئی اور وہیں اس کو ڈیتھ آئی. تو وہ کہنے لگا کہ یعنی اتنی بے دردی کی موت کہ ایک ایسی خراب عورت کے گھر, اور اتنی بے بسی کی کہ مطلب یعنی ہرا پیلا جیسا ہو گیا تھا, وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا, پھوڑا اس کو نکلا یعنی گلے کے پاس, اور اس کا وہ پورا اس کے جسم پر سب ایسے اسکن ڈیزیز جیسی کچھ ہو گئی تھی اس کو. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بعضوں کا دنیا میں بھی دے دیتا ہے بدلہ. تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. ایون اگر بنو سلیم نے غداری کی تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس بات کو, لیکن ہر جو حالات ہونے ہیں دنیا میں وہ تو اسی طرح پیش آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا کی تھی, بد دعا کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے. پھر دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے الحمدللہ, اور یہ آیت ہمارے ایمان کو بہت بڑھاتی ہے الحمدللہ. کہ کہو اے اللہ کائنات کے بادشاہ, تو جسے چاہے حکومت دے, جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کرے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ دیکھیں ہم جو نماز کے بعد جو ذکر و اذکار پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں یاد ہوگا نا آپ کو, تھوڑا سا کوئی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں آپ؟ ہر فرض نماز کے بعد جو ہم اذکار پڑھتے ہیں اس میں ایک بہت اچھی دعا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتایا گیا ہے کہ اللہم, ہے کسی کو یاد؟ اللہم لا مانع لما اعطیت, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ جس کو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے تو روکنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ہر چیز کس کے اختیار میں ہے آپ بتائیے, ساری قدرت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. آپ لوگ لکھ کر جواب دیجیے پلیز. آپ لوگ لکھ کر جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں اور سن رہے ہیں. اگر جواب نہیں آئے گا تو پھر میں سمجھوں گی کہ آپ لوگ اپنے کام میں بزی تو نہیں ہیں. تو بہرحال آپ لوگ لکھ کر جواب دیجیے, چاہے کوئی ایک الفابیٹ ہی لکھ دیجیے تو پتہ چلے کہ آپ لوگ الرٹ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ذلت اور عزت وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, اور حکومت یا بادشاہت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے. سبحان اللہ. جی بارک اللہ فیکم. تو اس لیے انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. اور دلوں کو پھیرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جدھر چاہے اس کو پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اس کا ہمیں قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے اور احادیث سے بھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، سبحان اللہ۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں شہر بن حاشب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی ہے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے آپ کو بھی یاد ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے ایمان پر اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، پھر وہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو کثرت سے دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، فتنوں کا دور ہے اصل میں، ٹیمپٹیشنز اتنی زیادہ ہیں، کبھی بھی جو ہے انسان ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، اس کا دل کس طرف کسی اور طرف پھر سکتا ہے، تو ہم کو کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین پر ہی ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائشوں سے بچا، ہم کو فتنوں سے بچا، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے بہکاتا ہے، دل میں ایسے وساوس ڈالتا ہے کہ انسان، اچھا بھلا انسان، اس کا دل پلٹ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دل کا ہی تو معاملہ ہے نا، دل سے ہی تو ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، کہ جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے اصل میں، کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا، کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن مال اور بیٹے اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، بس جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا وہی کامیاب قرار پائے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل، شرک سے پاک دل، کینہ حسد تمام برائیوں سے پاک دل۔ تو دل کو اپنے پیور کریں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھ، ہمارا دل پھر نہ جائے ادھر ادھر۔ تو رزق دینے والا اور نہ دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب اس کے اختیار میں ہے، اس میں تنگی اور فراخی کرنے والا یعنی کمی اور زیادتی کرنے والا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت دیتے ہیں، اولاد کا قتل ایک بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگوں میں کانسیپٹ تھا کہ اتنے بچے جو ہی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو رزق کی تنگی ہو جائے گی ہم کو، لہٰذا اولاد کو قتل کر دیتے تھے یا مار دیتے تھے، لیکن وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد مارتے تھے، اور کم از کم قبر میں بری کرتے تھے، دفن کرتے تھے وہ لوگ، بیٹیوں کو اسپیشلی مار دیتے تھے۔ لیکن آج اس سے بھی بڑا زمانے جاہلیت یہ لوٹ آیا ہے، اور آج کے اپنے آپ کو پڑھے لکھے شائستہ اور مہذب کہنے والے لوگ آج بچوں کو ابارٹ کرواتے ہیں، اور ان کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، اور ان کو ان کے اعضا کاٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کو کتے کھاتے رہیں، یعنی یہ مہذب لوگ ہیں آج کے۔ تو اگر ایک دن کی بھی پریگنینسی پتہ چل جائے، پازیٹو کی رپورٹ آ جائے، اور کوئی کہے کہ ہائے میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی اتنی اولاد، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے آج کے دور میں اتنے بچے، بس اس کو ابارٹ کروا دو، تو وہ بھی قتل اولاد ہی ہوگا، سمجھے آپ۔ پریگنینسی کا پتہ چل گیا اور آپ نے کوئی ٹیبلٹ کھا لی، یا آپ نے کوئی ایسی کوئی چیز کھائی جس کی وجہ سے ابارشن ہو جائے، یعنی جان بوجھ کر آپ کروانا چاہتی ہیں، تو وہ قتل اولاد ہوگا اصل میں، تو وہ منع ہے، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ابارشن پوری دنیا میں کہاں ہوتے ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے۔ کبھی آن لائن سرچ کریے گا، بہت اچھی رپورٹ ہے اس کے اوپر، انڈیا میں ہوتے ہیں، یعنی لڑکیوں کے اسپیشلی انڈیا میں ہوتے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو دنیا میں جو کسی کو رزق ملا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہمیں آبجیکشن نہیں لینا چاہیے، یا یاسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے اس کو کیوں اتنا مل گیا، مجھے کیوں نہ ملا۔ تو کیا آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے جتنا دے۔ ہم کو جتنا ملا ہے ہم اس کے اوپر قانع رہیں، یعنی قناعت اختیار کریں، اور اگر ہم کو چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں مزید کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا فضل چاہتی ہوں، مجھے اور عطا کر اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوگا تو ضرور ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگے اگر جو بھی مانگنا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا سیرت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہیں وہی صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کریں۔ ٹھیک ہے، ایک تھی وحی خفی اور ایک تھی وحی جلی، ہے نا، یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو وحی جلی کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک وحی ایسی نازل ہوتی تھی رسول اکرم پر جو احادیث کی صورت میں نازل ہوتی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ جو کوئی بات القا کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل پر بات، تو وہ وحی قدسی ہوتی تھی، اور وہ رسول اکرم پھر حدیث کی صورت میں ہم کو سناتے تھے، جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی تھی لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو یہ وہی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ او سوری، سبھی کے لیے ایسا ہو رہا ہے، میری وائس بریک ہو رہی ہے۔ تو جس کے پاس بریک ہو رہی ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریے پلیز۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یاد رکھیے گا، حدیث قدسی مطلب جس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت تو نہیں کی جائے گی لیکن یہ وحی ہی کہلاتی ہے۔ تو وحی خفی اور وحی جلی دو قسم کی وحی ہوتی ہے، تو وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی حدیث ہے، اور اسپیشلی حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اے میرے بندو جسے میں کھلاؤں بس مجھ سے تم مانگا کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں، برہنہ مطلب وداؤٹ کلوتھس، سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ سبحان اللہ، تو جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کسی اور سے نہیں، کوئی اور پرووائڈ کر ہی نہیں سکتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا کچھ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اولاد دینا یا نہ دینا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں وہ بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس علاج کے لیے آؤ ہم آپ کو بیٹا پیدا کروائیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء اقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین آیت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین دلاتی ہے۔ تو اس لیے اولاد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگے، بیٹے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، وہ عطا کرے گا انشاءاللہ، آپ کی قسمت میں ہوگا تو ضرور عطا کرے گا۔ تو جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تقدیر کو بدلنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ ساری قدرت کا مالک ہے نا، تو اس نے تقدیر بدل سکتی ہے اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو۔ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں وہ چیز لکھ دے جو آپ چاہ رہے ہوں۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد کی بعد ان کی بہن ام کلثوم بنت محمد کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان سے ہی کر دیا۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کی اگلے نکاح میں ہی فوت ہوئی لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابھی اتنے دو بہترین صحابہ تھے، رسول کی بیٹی تھی لیکن ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، تو کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. صحت اور شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ شعراء کی آیت میں، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. بہت ہی اچھی آیت ہے، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی بہت پسند آتی ہیں سورہ شعراء کی جو آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا انٹروڈکشن کس طرح سے کروا رہے ہیں، کس طرح سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے رب کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطا معاف فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی اتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کے باوجود، اتنا سرنڈر کرنے کے باوجود، اتنی اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورا اترنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میری خطائیں معاف فرمائے گا. یعنی ان کو فکر فی الحال اپنی خطاؤں کی پڑھی ہے. سبحان اللہ، کیسے اللہ کے بندے تھے کہ ان کو اپنی نیکیوں پر غرور اور ناز نہیں تھا. اور آج ہم کو ذرا سی بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے تو ہم تو بہت اپنے آپ کو بڑی چیز تو رمخواہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہائے ہم تو پانچ وقت کی نمازی ہیں، ہم تو بس سمجھے ہم تو کامیاب ہو گئے. تو انبیاء کو فکر ہوتی تھی اس بات کی. تو بہرحال بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنی لمبی دعا لکھی. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. شفا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، بیماری بھی اسی کے اختیار میں ہے، موت اور زندگی اسی کے لیے ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیمار لوگوں کے جسم پر اپنا داہنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ پھیرتے اور یہ دعا فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے لوگوں کے رب، بیماری دور فرما اور شفا عنایت کر، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے. اصل شفا وہی ہے جو تو عنایت فرمائے، ایسی صحت عنایت فرما کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ بچے. کتنی اچھی دعا ہے الحمدللہ. ہم تو بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہزار قسم کی باتیں کریں گے، اس کو اور ڈرائیں گے بیمار کو کہ اچھا آپ کو یہ بیماری ہے، ہاں وہ فلاں ہمارے جاننے والے تھے ان کو بھی بیماری تھی، دس دن میں ڈیتھ ہو گئی. بےچارہ جو اچھا بھلا مریض ہے ہماری ایسی باتیں سن کر اس کی اور اس سے پہلے ہی بیماری بڑھ جائے گی اور موت واقع ہو جائے گی. تو کسی مریض کو اس طرح سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، یا کسی مریض کے پاس جا کر بلا وجہ کس طرح کی ڈرانے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مریض کے پاس جائیں تو اس کو تسلی دیں، کوئی خوشی کی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے امید دلائیں اچھی، اس بیماری پر جو اس کو اجر ملے گا اس کی امید دلائیں، اور اس کے لیے دعا پڑھیں. ہم دعا کبھی نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے دعا پڑھنے کا، مریض کے پاس جاتے ہیں تو. تو بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہدایت دینا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمحتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے. ہر ایک کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ. جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا، گناہ خود کیا، نافرمانی خود کی، اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ فبیما اغویتنی، کہ بوجہ تیرے گمراہ کرنے کے تو اب میں تیرے بندوں کے بیچ آ کر بیٹھوں گا، ان کو بہکاؤں گا. تو یہ شیطانی کام ہے کہ اللہ کو بلیم کرنا یا دوسروں کو بلیم کرنا، اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈال دینا. نہیں، اگر دل میں خود ہی ہدایت کی رمق باقی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ دیکھیں، کوئی آپ کے پاس باکس ہے، سمجھیں کوئی ڈبہ ہے، آپ جب روزانہ منتھلی راشن اپ لاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، ساری جتنی جو دالیں ہیں یا جو بھی آپ لاتی ہیں راشن، وہ اس کو اس کے ڈبوں میں سیو کرتی ہیں نا، بھر کے رکھتی ہیں، ہے کہ نہیں. اب اگر کوئی ڈبہ فل آپ نے 2 kg کوئی سمجھے لے کر آئی کوئی چیز، اور آپ کے پاس وہ جو ڈبہ ہے وہ 1.5 kg کا ہے، تو وہ جو آپ 2 kg آپ دال اس میں ڈالیں گی تو کیا پوری فل ہو جائے گا وہ ڈبہ، یا نیچے گرے گی دال وہ جو 1/2 kg ایکسٹرا آپ لائی ہیں؟ کیا ہوگا؟ ڈبہ جو باکس ہے آپ کا وہ کم क्वांटिटी को लेता है अपने अंदर, आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है, क्या होगा उस सूरत में जब आप ज्यादा चीज किसी चीज में डाल देती हैं? जी वो फुल हो जाएगा और बाकी चीज नीचे गिर जाएगी ना। तो सेम यही सिचुएशन, यही इसी एग्जाम्पल को सामने रखकर समझने की कोशिश करिए कि जब अल्लाह ताला एक बंदे को देखता है कि इसका दिल गुनाहों से भरा हुआ है, अब इसके अंदर कोई खैर जाना बाकी ही नहीं है और ये शख्स अभी मजीद गुनाह और करने के लिए तैयार ही है, ये बस इसके सामने अगर गुनाह आएंगे तो उसी के लिए अटेम्प्ट होगा और उन्हें गुनाहों की तरफ ही भागेगा। तो जब अल्लाह ताला देख लेता है ऐसे पर्सन को तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर हिदायत जा ही नहीं सकती, उनका दिल भरा हुआ है गुनाहों से, मासियत से, नाफरमानियों से। जब कोई चीज फुल हो जाए आप उसमें कितना भी डालना चाहे तो कितना आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता कुछ भी, नीचे गिर जाएगी चीज। तो ऐसे लोगों पर हिदायत कोई असर नहीं करती, वो हिदायत नीचे गिर जाती है उनसे, हट जाती है उनसे, उनके पास से। यही मामला है। तो इसमें अल्लाह ताला नौजबिल्ला, अल्लाह ताला का इसमें वो नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता अपने बंदों को हिदायत देना, अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि इसके बंदे हिदायत पाएं, लेकिन बंदे अपने अमल से सबूत पेश करते हैं कि हमको चाहिए ही नहीं हिदायत, तो फिर अल्लाह ताला नहीं देता उनको हिदायत। अबू ज़र से रिवायत है कि जिन हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से, यानी वही हदीस कुदसी है, तो उसमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह से मांगनी चाहिए हिदायत। और हम रोजाना सूरह फातिहा में कौन सा जुमला पढ़ते हैं, यानी सूरह फातिहा का सबसे जो बेस्ट पार्ट है मुफस्सरीन कहते हैं वो कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग? सूरह फातिहा की सबसे बेहतरीन आयत, जी वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की, हमें सीधा रास्ता दिखा दे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, रोजाना कितनी दफा हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। आप लोगों का यहाँ बैठना, ये तालीम हासिल करना, इसी का तो सबूत है असल में कि आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने खैर देखी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उस खैर की वजह से अल्लाह ताला आपको यहाँ ले आया, यानी मजीद दीन का इल्म समझाने के लिए, सिखाने के लिए। क्योंकि मैं युरीदुल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। सही बुखारी की हदीस है ये। तो आपके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा किया माशाल्लाह, ताकि आप दीन की समझ हासिल कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला जरूर हमें अता करता है। तो अल्लाह के अख्तियार में सब कुछ, हिदायत वगैरह। फिर नेकी करने और गुनाह से बचने की तौफीक देने वाला वो भी सिर्फ अल्लाह सुभानहू तआला है। वाकई में इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शोएब अलैहिस्सलाम का जुमला है ये कुरान में, कि शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इस्लाह करना चाहता हूँ और जो कुछ करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह ताला की तौफीक पर है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह, कितना अंबिया के आप जुमले देखें कितने अच्छे हुआ करते थे कि उन वो अपने आप पर अपनी कॉलर नहीं खड़ा करते थे वो कहीं पर भी, जैसे आज हम खड़े करते हैं कि अपनी कॉलर हम खड़ी करते कि देखा हमने किया ये कारनामा अंजाम दिया, नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत ही आजजी वाली पर्सनालिटी के मालिक थे माशाल्लाह, तो वो कहते थे कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, हमारा कोई जाति इसमें इख्तियार नहीं है। सुभान अल्लाह, माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर साहबी हैं, रसूल अकरम ने कहा था कि कुरान इन चार लोगों से सीखो, उसमें से एक माज बिन जबल भी थे और बहुत यंग एज में ही मदीना के फकीह कहलाए, और सिर्फ 28 इयर्स की एज में ताउन की बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी सीरिया में। तो बहरहाल रसूल अकरम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और ये भी रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। तो माज बिन जबल फरमाते कि रसूल अकरम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया कि ए माज, अल्लाह ताला की कसम मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, जब भी मैं ये हदीस पढ़ूं मुझे सुभानअल्लाह रश्क आता है कि कैसे खुशकिस्मत सहाबा थे कि रसूलुल्लाह जिनसे कह रहे हैं, और अंदाज भी कैसा था। जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों ने आसपास के बहुत सारे इलाके कॉन्कर्ड कर लिए थे, तो रसूल अकरम ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग सहाबा को गवर्नर बनाकर भेजा। तो माज बिन जबल को रसूलुल्लाह यमन के एक इलाके में गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। तो एक दिन सुबह सुबह मस्जिद नबवी से आपने माज रदियल्लाहु को बुलाया, और माज रदियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हैं, ऊंट पर सवार हैं, और रसूल अकरम उनके साथ पैदल पैदल चल रहे हैं। माज रदियल्लाहु अन्हु ऊंट पर से उतरना चाहते हैं, रसूल अकरम उनको उतरने भी नहीं दे रहे हैं, اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے چلتے ان کو نصیحت کریں اور کہتے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے اللہ کی قسم ہے تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ تجھے تاکید کرتا ہوں کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا. یہ طویل حدیث ہے, اس میں آگے جملہ یہ بھی ہے کہ اے معاذ ہو سکتا میری تم سے آج کے بعد اس مسجد نبوی میں ملاقات نہ ہو. اور اس بات پر معاذ رضی اللہ عنہ اتنا رونے لگے. محبت تھی نا, صحیح میں محبت تھی صحابہ کو بھی رسول اللہ سے اور رسول اللہ کو بھی صحابہ سے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ یہ کلمات فرض نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا. ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اے اللہ مجھے اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ, یہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ عبادت کی توفیق بھی کون دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر نفع اور نقصان کا مالک وہ بھی صرف اللہ تعالی ہے, تقدیر کا مالک بھی صرف اللہ تعالی ہی ہے. جیسے کہ سورہ فتح آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان منافقوں سے کہو کون ہے جو تمہارے معاملے میں اللہ تعالی کے فیصلے کو روکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے, تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے. اور ایک طویل حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے مروی, ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا, اے لڑکے میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں جو یہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے فتنوں میں تمہاری حفاظت فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر تو اسے اپنے ساتھ پائے گا, جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کر, جب مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ, اور اچھی طرح جان لے کہ اگر سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور اگر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے جن میں تقدیر لکھی گئی ہے خشک ہو چکے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بہترین حدیث ہے جو ہمارے یقین اور ہمارے ایمان اور یقین کو پختہ کرتی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان اور بڑھاتی ہے یہ حدیث. تو بار بار یہ حدیث پڑھیے کہ قلم لکھ دیے گئے ہیں کا مطلب تقدیر جو لکھ دی گئی ہے, لیکن تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے, بات یاد رکھیں. ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو کبھی نہیں بدلتا, اور دوسرا معلق, یہ دعا کرنے سے بدل جاتی ہے. جیسے عمر میں اضافہ ہے, جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, تو یہ بھی اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے لکھی جا چکی ہے کہ فلاں شخص دعا کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دی جائے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ساری باتیں کہ فلاں شخص کی فلاں تقدیر فلاں دعا کرنے سے بدل جائے گی. تو تقدیر معلق کے بارے میں ہی رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے علاوہ, یعنی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. تو جس میں عمر میں اضافہ ہے, رزق میں برکت ہے, یہ ساری چیزیں جو بدل سکتی ہیں دعاؤں سے. پھر زندگی اور موت وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون. وہ اللہ تعالیٰ ہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, یعنی یہ تو ہم کو یہ بات کہ کن فیکون, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس دلاتی ہے یہ آیت ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقہ میں ہم رسول اکرم کے ساتھ تھے. ابھی آپ مدنی دور جب آئے گئے تو سارے غزوات کے بارے میں پڑھیں گے. غزوہ ذات الرقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے, یعنی بہت ہی بے سر و سامنے کی حالت میں غزوہ لڑا گیا تھا اور سواریاں بھی نہیں تھیں, تو پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے کپڑے پھاڑ کر اس پر باندھ لیے تھے, تو جس سے چیتڑے لٹکتے تھے چلنے کی وجہ سے, نہیں وہ کپڑے پھٹ جاتے تھے اور وہ لٹکتے تھے. تو اس سے اس کو ذات الرقا کہتے ہیں, رقا کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے, رقا بھی اسی سے نکلا ہے. تو ہم ساتھ میں تھے کہ دوران سفر ایک گھنے سائے والا درخت آیا جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے چھوڑ دیا. اتنے میں ایک مشرک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی سونت کر بولا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں. مشرک کہنے لگا، تو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ. اور بخاری میں روایت ہے کہ ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں یہ بات بھی روایت کی کہ جب مشرک نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ. اس پر تلوار مشرک کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی اور رسول اللہ نے اسے اٹھا لیا. پھر آپ نے پوچھا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مشرک نے کہا، تم بہتر پکڑنے والے بنو، یعنی مجھ پر رحم کرو اور چھوڑ دو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ اللہ کے رسول نے جو اتنے یقین سے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے بچائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ مشرک پر ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی گر پڑی. تو ان یہ ایمان اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، کوئی لے نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور لکھ دیا موت کا، تو پھر ہر حال میں آتی ہی آتی ہے موت، پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو یہ بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ جو تہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں نا کہ ہائے بلی راستہ کاٹ گئی. اور یہ ایک ہمارے بہت قریبی جاننے والے تھے، ہمارے پڑوسی تھے مطلب یہاں پر ہی، تو ان کی بیٹی کی شادی کر کے جب انہوں نے دی، تو کہا رہے تھے کہ شادی کے 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ہی وہ لڑکی کے فادر ان لا کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. تو وہ ساس اتنی زیادہ، یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ہی اللہ کو بھولنے والی خاتون ہوں گی وہ، جو اتنے برے برے جملے کہا کرتی تھی اپنی بہو کو. کہا رہے تھے کئی سالوں تک وہ ساس بہو سے ناخوش رہی. وہ چائے لا کر دیتی تھی بہو، تو چائے کپ ساسر پھینک دیتی تھی کہ تو نے میرے شوہر کو کھا گئی. وہ کوئی اس کے سامنے آتی تھی تو کہتی تھی کہ تم یہاں سے ہٹ جا، منحوس ہے، تو نے میرے شوہر کو کھا گئی، مجھے بیوہ کر دیا، تو نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، تو نے نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنی جاہلانہ جملے ہیں یہ. کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم اتنے منحوس ہو کہ وہ کسی کی جان لے لے؟ نعوذ باللہ. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے؟ تو یہ اصل میں کیوں شرک کہا گیا؟ اس کو کسی کو منحوس سمجھنے کو شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب توہم پرستی میں آئے گا اور یہ توکل کے خلاف ہے اصل میں، یہ سب شرک میں آئے گا. تو اگر ہم کسی بچے کی پیدائش پر یہ جملہ کہیں کہ بچہ تو بڑا منحوس پیدا ہوا ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا فلاں پتہ نہیں یہ ان کے بڑے منحوس قدم پڑے ہمارے گھر میں، کہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب کس میں آ جائے گا؟ شرک میں آئے گا. کیونکہ سب کچھ خیر اور شر دینے والا، پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موت بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو بدل دے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں توحید صفات میں جو اس کے بارے میں جو شرک امور ہے، کہ جو بھی کائنات کے معاملات ہیں اس کا جو نظم چل رہا ہے، اس میں اللہ کی تدبیر کے علاوہ کسی اور، نہ کسی نبی کی شرکت ہے، نہ کسی ولی کی، نہ کسی غوث کی، نہ کوئی اور اس میں شامل ہے. تو زمین اور آسمان کے تمام خزانوں میں تصرف یعنی کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں بھی کسی اور کا اس کسی اور کی ساجھے داری نہیں ہے. پھر قیامت کے روز کسی کو سفارش کرنے کی اجازت یا دینا یا نہ دینا، یا اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا، یا کسی کو ثواب دینا، کسی کو عذاب دینا، کسی کو پکڑنا، کسی کو چھوڑنا، اس کا اختیار بھی صرف کس کو ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. پھر غیب کا علم رکھنے والا یا اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی نبی یا ولی کو اس میں شامل سمجھنا، کسی نبی یا ولی کو، کسی غوث کو عالم الغیب جاننا، یہ بالکل بہت بڑا شرک ہوگا. پھر دلوں کو پھیرنے والا اور نیکی کی توفیق دینے والا، ہدایت دینے والا، وہ بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. کسی نبی یا کسی ولی کی اس میں کوئی اس میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں کہہ سکے، یہ ہدایت نہیں دلا سکے، تو بھلا کسی اور کے لیے کیا پاسبل ہوگا؟ تو آپ کے جو چچے تھے ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت عزیز تھے اور آپ ان کو بہت عزیز تھے، اور ان کی بستر مرگ پر، ان کی چارپائی پر رسول اکرم کہتے جاتے تھے کہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لیجیے. لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آبائی دین پر مرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. جب آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے تو کسی اور کو کیا دیں گے؟ تو سب ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. پھر رزق کی تنگی اور کشادگی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، موت دینا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. کسی نبی، ولی یا بزرگ کا اس میں کوئی رول نہیں ہو سکتا. اولاد دینا یا نہ دینا، بیٹے یا بیٹیاں دینا یا نہ دینا، کسی کو دونوں دینا، کسی کو دونوں نہ دینا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اسی کے کنٹرول میں ہیں. پھر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں, اس میں بھی کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور دلوں میں چھپے راز اور تمام جتنے بھی اسرار ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی نبی ولی یا کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ توحید صفات تھی. صرف توحید صفات کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو صرف ایک ہمارے پاس 5 منٹ ہم لیتے ہیں کوشچن آنسر کے, 5 منٹ سے زیادہ نہیں. تو شرک کی 2 قسمیں ہیں, تعریف الشرک و انواعہ, شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں. تو ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر ہے. اکبر یعنی بڑا شرک اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. تو جو شرک اکبر ہے وہ توبہ اور اس کا کفارہ دیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا, یعنی سوری شرک کے اکبر جو ہے وہ اگر کوئی توبہ نہ کرے مرنے سے پہلے تو وہ معاف نہیں ہوگا. اور جو شرک اصغر ہے اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ معاف ہو جائے, اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ڈیپینڈ ہے, ہم نہیں بتا سکتے. اور شرک اصغر میں ایکچولی ریاکاری بھی آتی ہے. تو اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, کوئی اس سے ہٹ جاتا ہے, یعنی اس برائی سے ہٹ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات, عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے. کسی جاندار یا بے جان, زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کے برابر سمجھنا, یہ سب شرک اکبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں یا اس کی عبادات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں, جیسے کہ سجدہ اور رکوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو اگر کوئی قبروں میں جا کر جھکتا ہے تو وہ بھی شرک میں آ جائے گا. ایک منٹ. تو جیسے کسی نے سجدہ کسی اور کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ عبادت میں شرک ہو جائے گا, یا کسی سے دعا مانگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جائے گا. اور اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھنا وہ بھی شرک میں آئے گا. تو شرک اکبر کا جو مرتکب ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر شرک فی الذات, شرک فی العبادات اور شرک فی الصفات کے علاوہ بعض ایسے کچھ معاملات ہیں جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے, جیسے کہ ریاکاری یا غیر اللہ کی قسم کھانا, یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. تو محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز شرک اصغر ہے, یعنی چھوٹا شرک. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ریا. تو اب دیکھیں کہ شرک کے اصغر, یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرنا, کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, لوگ ہماری تعریف کریں. اور امام غزالی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کتنا ایسا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ باہر سے آئے پیچھے سے, اور اس کے بہت طویل رکوع اور سجود تھے, نفل نماز پڑھ رہا ہوگا یا ہو سکتا جو بھی نماز پڑھ رہا ہو. تو پیچھے سے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ کتنی اچھی نماز ہے, دیکھو کتنا خشوع ہے, کتنے لمبے رکوع اور سجود ہے. تو اس شخص نے بے اختیار نماز ہی میں پلٹ کر کہہ دیا کہ میں روزے سے بھی ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی جب دلوں میں یہ چیز چھپ کر بیٹھ جاتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور لوگ ہماری واہ واہ کریں, تو یہ ریاکاری بھی شرک میں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی, یعنی کیوں نیت کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی, نیتوں کے لحاظ سے اجر اور ثواب ملے گا. جس کی جیسی نیت ہوگی اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا. تو خلوص سے نیت بہت زیادہ ضروری, کہ ہر کام میں اپنی نیتوں کو ہم خالص کریں. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو وہ کام بیکار چلا جائے گا, ریاکاری میں آ جائے گا. تو جو شرک اکبر کا مرتکب ہے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جبکہ شرک اصغر کا جو مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام, شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, اس کو وہ کافر کہلائے گا. لیکن جو شرک اصغر کرنے والا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, لیکن اس کو اپنی سزا ملنے کے بعد, یعنی جو گناہ اس نے کیا تھا اس کے بعد جہنم کی سزا ملنے کے بعد, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے رکھے گا, اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو شرک اصغر سے, یعنی چھوٹے شرک سے توبہ نہ کرنا, یہ پھر بعض وقت انسان کو شرک اکبر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اور اس میں اللہ کی قسم کھانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی ہے. جیسے ہمارے پر بہت عام بات ہے نا کہ تمہارے سر کی قسم، میں اپنے چھوٹے بیٹے بیٹی کے سر کی قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، کعبہ کی قسم، ماں کی قسم، یہ سب شرک میں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے. ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شرک خفی، یعنی یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی سجدے اور رکو لمبے کر دے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور کہے کہ کتنا اچھا نمازی ہے یہ. پھر جو اوپر کہا گیا نا مسئلہ نمبر 77، یہ شرک خفی سے مراد چھپا ہوا شرک ہے جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے. شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ریاکار کا شرک، اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ منافق کا شرک. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یعنی انسان کی جو حوث ہے، یعنی اس کا جو دل کے اندر کا لالچ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ اس کے اندر بہت سارے بت بنا لیتی ہے. یہ شرک ہے اصل میں ایک طرح کا. تو ہم جو ہے جو کھڑے بت ہیں اس کی تو پوجا نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہم لیٹے ہوئے بتوں کی بھی پوجا نہیں کرتے، یعنی قبر والوں کی بھی پوجا نہیں کرتے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہے جو ہمارے دلوں میں اور سینوں میں بیٹھ گئے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں شرک کے بارے میں کیا بات ہمیں ملتی ہے. شرک سب سے بڑی جہالت ہے، اور شرک تمام نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں خواہ نبی ہی کیوں نہ ہوں. قرآن ہمیں بتاتا ہے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوہی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑی جہالت ہے اصل میں، یہ جاہلیت کے کام کہلاتے ہیں. اور شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا یعنی خواہشات نفس اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے شرک کرنے سے. اور اگر ہم یہ سوچ کے کوئی رسم رواج کرتے ہیں کہ جیسے گود بھراؤنی، جب انگیجمنٹ ہوتا ہے یا نکاح ہوتا ہے تو لوگ دلہن کی گود میں بہت سے پھل اور فروٹس لا کر رکھتے ہیں، گرین چیزیں اور فروٹس لا کے رکھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی ہم فروٹس ڈال رہے ہیں دلہن کی گود میں تو اس کی وجہ سے اس کی گود ہری بھری رہے گی، یعنی اس کو بچے پیدا ہوں گے. تو ایکچولی آپ کا سارا جو توکل ہے وہ ان پھلوں پر چلا گیا اور اس گود بھرائی کی رسم پر چلا گیا، اور اللہ کی ذات سے آپ کا توکل ہٹ گیا، تو یہ بھی شرک ہوا. ٹھیک ہے. تو مشرک کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. آج آپ دیکھیں جتنے بھی جو مزاروں پر جانے والے درگاہ پرست لوگ، قبر پرست لوگ، کیسے وہ اس میں لگے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں درگاہ کا عرس نکل رہا ہے، سندل نکالتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اتنا شرک ہوتا ہے ہر طرح سے، بہت بری طرح. یہ سب کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو یہ جو اس طرح کی شرک اور بت پرستی ہوتی ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف ہی تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو واپس اس دین پر پھر نہیں آتا، یعنی مشرکانہ دین پر واپس نہیں آ جاتا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا کہ آپ جیسی کئی مائیں قربان ہیں، تو کہا کہ اے ماں تم کھا لو اور پی لو، کیونکہ میں تو واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا ایمان تھا صحابہ کا، کیسے ان کی ثابت قدمی تھی ایمان پر کہ والدین کی محبت بھی ان کے آڑے نہیں آ سکی الحمدللہ۔ تو مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے، اور یہ بات ہمارے یہاں کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ مشرکوں سے نکاح جائز ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ زنا ہے اصل میں، اور آج کل تو یہ اتنا عام ہو گیا ہے۔ ابھی سب سے بڑا درپیش مسئلہ ہندوستان میں ہم لوگوں کو ہے، بلکہ باہر ملکوں میں بھی، کہ مسلمان بچے خود نان مسلم سے نکاح کر رہے ہیں اور کہتے کہ کوئی بات نہیں، تم تمہارے دین پر آؤ میں میرے دین پر رہتا ہوں، تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ زنا ہو رہا ہے سارا۔ وَلَتَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَتَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مشرق عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرق آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ مشرق عورت میں پسند ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے بھی ہرگز نہ کرو، کر کے دو۔ آپ دیکھیں جب عورتوں کی نکاح کی بات ہے تو کر کے دینے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان عورت کا۔ تو اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے ہرگز کر کے نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک غلام مومن آزاد مشرق سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ تو مشرقوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور آج کل اہل کتاب بھی مشرقوں میں ہی آتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرینیٹی کو جو بھی مانتے ہیں تو وہ شرک ہے ایکچولی۔ تو حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا تھا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب رسول اکرم مدینہ پہنچے تھے، وہاں ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کی قبر تھی، تو رسول اکرم آپ کی والدہ کی قبر پر جاتے تھے، اپنی والدہ کی قبر پر، اور دعا کرتے تھے ان کی مغفرت کی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع بھی کیا، لیکن رسول اکرم نے کہا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آتا میں جاتا رہوں گا اور میں دعا کرتا رہوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے رسول، چاہے وہ آپ کی والدین کیوں نہ ہو۔ آپ سوچیں کہ جب رسول اکرم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشرق تھے، تو پھر کسی اور کا شرک کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو مشرق پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہے اور شرک کرنے والے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو شرک سمجھانے کے لیے قرآن جو ہمیں حکیمانہ مثالیں پیش کرتا ہے، ایک دو ہم دیکھ لیں گے پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے، اسپائڈر۔ کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ تو یعنی جو شرک کرتے ہیں تو اصل میں انہوں نے بہت ہی کمزور سہارا تھا ہمارا، جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ ایک پھونک سے وہ جالہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں تو ان کا سہارا بہت ہی کمزور اور بودا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ مکھی کی مثال پیش کرتا ہے کہ یا ایہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستقدر لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی بات پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی انہوں نے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو اتنے بے بس اور مجبور ہیں جو بت ہیں کہ وہ مکھی اگر ان کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتے، اور مکھی اگر ان کے جو چڑھاوے تھے یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں وہ بتوں کی نظر چڑھاتے تھے اس میں سے مکھی کچھ کھا لے تو اتنی ذرا سی چیز ہوتی ہے اور مکھی اڑ جاتی ہے، آپ واپس لا کر اس مکھی سے وہ چیز نکال بھی نہیں سکتے، لے بھی نہیں سکتے۔ تو جو جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور اور مدد کرنے والے بھی کمزور۔ تو کیسا یہ ہے فیصلہ جو وہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور ہم سب کو شرک سے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہر چیز سے محفوظ رکھے اور دور رکھے، اور ہم کو خالص توحید کو ماننے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔